وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے منگل کے روز جاری ہونے والی انسانی حقوق سے متعلق سالانہ رپورٹ میں بھارت اور پاکستان میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی بات کہی گئی ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کے تحت جاری ہونے والی سن 2020 سے متعلق پہلی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں غیر قانونی قتل، پریس اور اظہار کی آزادی پر پابندی، مذہبی آزادی پر قدغن اور بدعنوانی سمیت انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے متعدد معاملات پائے گئے ہیں۔ رپورٹ پیش کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا کہ انسانی حقوق سے متعلق رجحانات غلط سمت میں جانے کا اشارہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے انسانی حقوق سے متعلق محکمہ خارجہ کے سالانہ رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا نے دنیا بھر میں کچھ مختلف مسائل پیدا کیے ہیں، جس میں بعض حکومتوں نے وبا کے بحران کو حقوق پر پابندیوں کے جواز اور آمرانہ حکومتوں کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا۔ امریکی کانگریس کی منظوری سے مرتب کی جانے والی محکمہ خارجہ کی یہ سالانہ رپورٹ ان ملکوں میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں تیار کی جاتی ہے جنہیں امریکہ امداد فراہم کرتا ہے۔ بلنکن نے کہا کہ بائیڈن انتظامیہ نے انسانی حقوق کو اپنی خارجہ پالیسی کی اولین ترجیح بنایا ہے، جبکہ یہ تسلیم کیا کہ انسانی حقوق سے متعلق اپنے بلند ترین معیارات اور اصولوں پر پورا اترنے کے لیے امریکہ کو اپنے گھر یعنی اندرون ملک بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ محکمہ خارجہ کی رپورٹ میں چین، ایران، روس، میانمار اور بیلاروس سمیت متعدد ملکوں میں انسانی حقوق کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے اس موقع پر چین کے صوبے سنکیانگ میں یغور مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے انسانی حقوق کی پامالیوں کا ذکر کیا اور صورتحال کو نسل کشی کے مترادف قرار دیا۔ انہوں نے صدر بشار الاسد کی حکومت کی جانب سے شام کے باشندوں سے کیے جانے والے سلوک اور یمن کی جنگ سے پیدا ہونے والی انسانی حقوق کی تباہ کن صورتحال کا ذکر بھی کیا۔ روس کی حکومت کی جانب سے اپوزیشن لیڈر الیکسی نیوالنی جیسے سیاسی مخالفین سمیت پرامن مظاہرین کے خلاف اٹھائے گئے اقدامات، وینزویلا کے لیڈر نیکولس ماڈورو اور ان کے اہم ساتھیوں کی کرپشن، کیوبا، نیکاراگوا، ترکمانستان اور زمبابوے کی حکومتوں کی جانب سے سیاسی تقریروں پر لگائی گئی پابندیوں کا ذکر بھی تفصیل سے امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ میں کیا گیا۔ بائیڈن انتظامیہ نے منگل کے روز ایشیائی امریکیوں کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد کے جواب میں نئے اقدامات کا اعلان کیا، جس سے متاثرین کی مدد کے لیے ترتیب دیے گئے یو ایس کمیونٹی پروگرام کے لیے COVID-19 امدادی پیکج سے 49.5 ملین ڈالرز مختص کرنا شامل ہے۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں نے ایک بیان میں کہا کہ محکمہ انصاف بھی ایشیائی امریکیوں کو نشانہ بنا کر کیے جانے والے نفرت انگیز جرائم کی بڑھتی ہوئی تعداد پر توجہ دے رہا ہے۔ بائیڈن نے ٹویٹ کیا کہ ایشیائی امریکیوں کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد کے مقابلے میں ہم خاموش نہیں ہو سکتے، یہ حملے غلط ہیں اور امریکہ کے ترجمان نہیں ہیں، انہیں رکنا چاہیے۔ رواما کے شروع میں اٹلانٹا میں فائرنگ کے بعد یہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک ہو گئے تھے، ان میں سے 6 ایشیائی امریکی خواتین تھیں۔ تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس کانفرنس کے اختتام پر جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے میں رکن ممالک نے افغانستان میں قیام امن کے لیے افغان حکومت اور طالبان کے امن مذاکرات کے عمل کو جاری رکھنے اور جنگ بندی پر زور دیا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ جنگ بندی سے فریقین کو یہ موقع ملے گا کہ وہ ملک میں کئی سالوں سے جاری لڑائی کے سیاسی حل پر متفق ہو سکیں۔ میانمار میں فوج کی طرف سے مظاہرین کے خلاف سخت کاروائیاں جاری ہیں اور امریکی محکمہ خارجہ نے میانمار میں موجود لازمی خدمات پر مامور امریکی اہلکاروں کے علاوہ تمام امریکی شہریوں کو اپنے خاندانوں کے ہمراہ فوری طور پر ملک سے نکل جانے کی ہدایات جاری کر رکھی ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے خصوصی بند کمرے کا اجلاس آج بدھ کے روز منعقد ہو رہا ہے، جس میں میانمار میں موجودہ صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے منجھے ہوئے قانونی ماہر پاکستانی امریکی زاہد قریشی کو وفاقی جج کے عہدے کے لیے نامزد کیا ہے۔ زاہد قریشی امریکہ میں بسنے والی مختلف کمیونٹیز سے تعلق رکھنے والے ان 10 امریکی ماہرین قانون میں شامل ہیں، جنہیں صدر بائیڈن نے امریکہ کے وفاقی نظام انصاف میں بطور جج منگل کو نامزد کیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر تازہ ترین خبروں اور اہم رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں. آج کی پہلی رپورٹ سے انسانی حقوق کی صورتحال سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کی 2020 کی سالانہ رپورٹ پیش کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ انسانی حقوق سے متعلق رجحانات غلط سمت میں جانے کا اشارہ دے رہے ہیں. اسد نذیر کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
انہوں نے انسانی حقوق سے متعلق محکمہ خارجہ کی سالانہ رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا نے دنیا بھر میں کچھ مختلف مسائل پیدا کیے ہیں، جس میں بعض حکومتوں نے وبا کے بحران کو حقوق پر پابندیوں کے جواز اور عامرانہ حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا. امریکی کانگریس کی منظوری سے مرتب کی جانے والی محکمہ خارجہ کی یہ سالانہ رپورٹ ان ملکوں میں انسانی حقوق کی صورتحال کا ذکر کرتی ہے جنہیں امریکہ امداد فراہم کرتا ہے. اینٹونی بلنکن نے کہا کہ 2020 کے دوران امریکہ کے باہر لوگوں کی بڑی تعداد کو ظالمانہ صورتحال میں مشکلات برداشت کرنی پڑی. انہوں نے اس موقع پر ان ملکوں کا ذکر کیا جہاں امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق انسانی حقوق کی صورتحال اچھی نہیں رہی. محکمہ خارجہ کی رپورٹ میں چین، ایران، روس، میانمار اور بیلاروس سمیت متعدد ملکوں میں انسانی حقوق کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. امریکی وزیر خارجہ نے اس موقع پر چین کے صوبے سنکیانگ میں ویغور مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے انسانی حقوق کی پامالیوں کا ذکر کیا اور صورتحال کو نسل کشی کے مترادف قرار دیا. انہوں نے صدر بشار الاسد کی حکومت کی جانب سے شام کے باشندوں سے کیے جانے والے سلوک اور یمن کی جنگ سے پیدا ہونے والی انسانی حقوق کی تباہ کن صورتحال کا بھی تذکرہ کیا. روس کی حکومت کی جانب سے اپوزیشن لیڈر الیکسی نیوالنی جیسے سیاسی مخالفین سمیت پرامن مظاہرین کے خلاف اٹھائے گئے اقدامات، ویزویلا کے لیڈر میڈورو اور ان کے اہم ساتھیوں کی کرپشن، کیوبا، نکاراگوا، ترکمانستان اور زمبابوے کی حکومتوں کی جانب سے سیاسی تقریروں پر لگائی گئی پابندیوں کا ذکر بھی تفصیل سے کیا. رپورٹ کے مطابق بلنکن نے واضح طور پر کہا کہ وہ ایک ایسی رپورٹ کو مکمل طور پر ختم کر رہے ہیں جو امریکی سفارتی عملے کو دوسرے ملکوں کی حکومتوں سے خاص طور پر ان مخصوص معاملات پر رہنمائی فراہم کرنے کے لیے مرتب کی جاتی تھی. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے منگل کے روز جاری ہونے والی انسانی حقوق سے متعلق سالانہ رپورٹ میں بھارت اور پاکستان میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی بات کی گئی ہے. بائیڈن انتظامیہ کے تحت جاری ہونے والی سال 2020 سے متعلق پہلی رپورٹ میں کہا گیا کہ بھارت میں غیر قانونی قتل، پریس اور اظہار کی آزادی پر پابندی، مذہبی آزادی پر قطغن اور بدعنوانی سمیت انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے متعدد معاملات پائے گئے ہیں. تاہم اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حکومت متعدد اقدامات اٹھا رہی ہے جس کی وجہ سے وہاں انسانی حقوق کی صورتحال میں بہتری آئی ہے. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
امریکی وزارت خارجہ کی رپورٹ میں بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق ایک درجن سے زائد واقعات کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں پولیس کی جانب سے غیر قانونی منمانا اور ماورائے عدالت قتل، ایزا رسانی اور زیر حراست افراد کے ساتھ غیر انسانی سلوک قابل ذکر ہیں. اس کے علاوہ بعض ریاستوں میں پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے منمانی گرفتاری اور جیلوں میں سیاسی قیدیوں کے سخت اور خطرناک حالات کا بھی حوالہ دیا گیا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مسلمان، نچلی برادری اور دلت گروپوں کے لوگ سب سے زیادہ نشانے پر ہیں. سینئر تجزیہ کار اور دہلی اقلیتی کمیشن کے سابق چیئرمین ڈاکٹر ظفر الاسلام خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بھارت میں حالات خراب ہیں، اختلاف رائے کرنے والوں کو گرفتار کر کے غداری کی دفعات کے تحت مقدمات قائم کر دیے جاتے ہیں. ان کے بقول بھارت میں جمہوریت کمزور ہوتی جا رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ حکومت آمریت قائم کر رہی ہے اور امن و سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے کا ماحول ختم ہو گیا ہے.
جیل کے اندر قتل ہو رہا ہے، جیل کے باہر قتل ہو رہا ہے، پولیس والے کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو لنچنگ ہو رہی ہے ہندوستان میں، مستقل لنچنگ ہو رہی ہے. کوئی بلکہ میں تو کہوں گا کوئی دن نہیں جا رہا ہے جس میں کہ لنچنگ کسی نہ کسی وجہ سے ہو رہی ہو.
رپورٹ میں پاکستان کے حوالے سے صحافیوں کی بلا جواز گرفتاری، سوشل میڈیا پر اظہار رائے کے خلاف فوجداری دفعات کے تحت کارروائی اور ویب سائٹس کو بلاک کرنے کا ذکر کیا گیا ہے. پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر مہدی حسن نے وی او اے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تک پاکستان جمہوری معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے.
انسانی حقوق جو ہیں ان کا تعلق تو براہ راست اپنے ہی معاشرے سے ہے نا. ڈیموکریٹک رائٹس جب تک لوگوں کو حاصل نہ ہوں تو ہیومن رائٹس جو ہے وہ مکمل طور پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکے.
تاہم رپورٹ میں دہشت گردی کے خلاف حکومت پاکستان کے اقدامات کی ستائش کی گئی ہے. بھارت کی جانب سے اس رپورٹ پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے, لیکن اس سے قبل انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق اس قسم کی رپورٹوں کو وہ مسترد کرتا رہا ہے. ادھر پاکستان اپنے یہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق رپورٹوں پر اپنے تحفظات کے اظہار کے ساتھ سوالات اٹھاتا رہا ہے. اس کا موقف ہے کہ ایسی رپورٹیں حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
پاکستان کے وزیر خزانہ حماد اظہر نے کہا ہے کہ بھارت سے 5 لاکھ ٹن تک پرائیویٹ سیکٹر کے لیے چینی کی درآمد کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. چینی کی قیمت پاکستان سے کم ہونے پر بھارت سے درآمد کا فیصلہ کیا. جون کے اختتام تک بھارت سے کاٹن کی درآمدات کی بھی اجازت دیں گے. حماد اظہر نے گندم کی امدادی قیمت 1800 روپے رکھنے اور پیٹرول کی قیمت میں کمی کا بھی اعلان کیا. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اپنی ضرورت کے مطابق بھارت سے تجارتی روابط بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اسلام آباد سے آصم علی رانا رپورٹ پیش کرتے ہیں تھوڑی دیر میں. پاکستان کے دیگر صوبوں کی طرح خیبر پختونخوا میں بھی انسداد پولیو مہم سوموار سے جاری ہے. اس مہم کے دوران حکام کا کہنا ہے کہ 64 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے. انسداد پولیو مہم کو خیبر پختونخوا میں پچھلے کئی برسوں سے مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا ہے. اس مہم کے دوران مختلف علاقوں میں لوگوں نے مہم سے بائیکاٹ کا اعلان کر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے سے انکار کیا ہے. تاہم حکام ان انکاری والدین کو منانے کی کوششیں کر رہے ہیں. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
خیبر پختونخوا میں 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو وائرس سے محفوظ بنانے کے لیے کوششیں تو کی جا رہی ہے, مگر ابھی تک یہ کوششیں مشکلات اور رکاوٹوں کے باعث کامیاب نہیں ہو سکے ہیں. پچھلے سوموار سے انسدادی پولیو کی اس جاری مہم کے دوران قبائلی ضلع خیبر کے 2 مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے قبائلیوں نے اس مہم سے بائیکاٹ کا اعلان کر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے سے انکاری ہے. خیبر پختونخوا کے انسدادی پولیو مہم کے ہنگامی دفتر کے عہدیداروں نے وادی تیرا, بازار زخہ خیل اور باڑہ کے ملک دن خیل قبائلیوں کے انسدادی پولیو مہم سے بائیکاٹ کی تصدیق کی ہے. ضلع خیبر سے انسانی حقوق کمیشن کے ممبر منظور آفریدی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں قبائلیوں کے انسدادی پولیو مہم سے بائیکاٹ کرنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا,
ضلع خیبر کے دور دراز علاقہ بازار زخہ خیل میں جو افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے وہاں پہ پہلے کاروبار ہوا کرتا تھا, ابھی تو بارڈر پہ فینسنگ ہو گیا یعنی تار لگ گیا, تو لوگ یہ کہہ رہے کہ ہم بے روزگار ہو گئے اور یہ روزگار جب تک شروع نہیں ہوگا تو پولیو سے ہمارا بائیکاٹ ہوگا.
قبائلیوں کے بائیکاٹ سے پیدا شدہ صورتحال کے بارے میں انسدادی پولیو مہم کے ترجمان ایمل ریاض خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا,
پچھلی انتظامیہ جو ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے, ایک جرگہ ہو چکا ہے, اس ابھی دوسرا جرگہ کا شروع ہے, تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ مسئلہ سالو ہو جائے.
ضلع خیبر کے علاوہ شمالی وزیرستان اور بنو میں بھی لوگوں نے مختلف وجوہات کی بنیاد پر انسدادی پولیو مہم سے بائیکاٹ کے اعلانات کر رکھے ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے سے انکاری والدین کی تعداد بھی 40,000 سے زیادہ ہے. ہنگامی دفتر کے سربراہ عبدالباسط کا کہنا ہے کہ انتظامی عہدیداروں کی کوششوں کے نتیجے میں انکاری والدین کی تعداد میں دن بدن کمی ہوتی جا رہی ہے. ملک بھر میں پچھلے سالوں کے برعکس رواں سال پولیو سے متاثرہ مریضوں کی تعداد کم ہے. ابھی تک ملک بھر میں پولیو سے 7 مریضوں کی نشاندہی کی گئی ہے, جن میں 3 کا تعلق بلوچستان, 2 کا سندھ اور 1 کا تعلق خیبر پختونخوا اور پنجاب سے بتایا جاتا ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
تاجکستان کی دارالحکومت دوشنبے میں ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس کانفرنس کے اختتام پر جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے میں رکن ملکوں نے افغانستان میں قیام امن کے لیے افغان حکومت اور طالبان کے امن مذاکرات کے عمل کو جاری رکھنے اور جنگ بندی پر زور دیا ہے. دوسری جانب مبصرین کہتے ہیں کہ امریکہ کا 1 مئی تک افغانستان سے فوجیوں کے نہ نکالنے کا عمل بد اعتمادی کی فضا کو مزید تقویت دے سکتا ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے نظر الاسلام کی رپورٹ میں سنیے.
ہارٹ آف ایشیا کے مشترکہ اعلامیے میں افغانستان میں طالبان اور دیگر شدت پسند گروہوں کی طرف سے جاری تشدد, عام شہریوں, انسانی حقوق کے کارکنوں اور صحافیوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنانے کی کارروائیوں کی شدید مذمت کی ہے. مبصرین کا کہنا ہے کہ اس طرز کی کانفرنسیں افغانستان کے مسئلے کے پائیدار حل کی جانب اچھے اقدامات ہیں. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے افغان امور کے ماہر اور سینئر صحافی احمد رشید کا کہنا ہے کہ ابھی تک خطے کے تمام ممالک افغانستان کے مسئلے کے حل کے حوالے سے ایک پیج پر نہیں ہیں اور اس طرح کی کانفرنسیں اعتماد کی بحالی میں اہم کردار ادا کریں گی۔ آف ایشیا کانفرنس کے مشترکہ اعلامیے کے مطابق اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ افغانستان کی سرزمین غیر ملکی دہشت گردوں بشمول داعش، القاعدہ اور دیگر علاقائی اور بین الاقوامی دہشت گرد گروہوں اور ان کے حامیوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ نہ بن سکے۔ اعلی مفاہمتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کے مشیر پائندہ محمد حکمت نے دوشنبے کانفرنس کو سراہتے ہوئے بتایا کہ یہ کانفرنس آئندہ ماہ استنبول کانفرنس کی ذہنیت سازی کے حوالے سے ایک مثبت اقدام تھا۔ پائندہ محمد حکمت کا مزید کہنا تھا کہ افغان صدر محمد اشرف غنی نے اس موقع پر تمام لیڈران سے بات چیت کی۔ تاحال دوحہ امن معاہدے کے مطابق امریکہ نے اپنے فوجیوں کی انخلا کی کوئی واضح پالیسی نہیں بیان کی ہے۔
اگر امریکہ دوحہ اگریمنٹ پر مکمل عمل نہیں کرے اس سے بے اعتمادی میں اضافہ ہو گیا، جنگ مزید شدت اختیار کر سکتا اور سب سے بڑا کر امن کے عمل کو نقصان پہنچے گا۔
مبصرین کا مزید کہنا ہے کہ افغانستان میں پائیدار حل کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ خطے کے تمام ممالک اپنے اثر رسوخ کے ساتھ ساتھ اپنا کردار ادا کریں تاکہ مذاکرات کامیاب ہوں اور افغانستان میں شدت پسندی کا خاتمہ ممکن ہو سکے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان کے لیے امریکہ کے اعلیٰ ترین مصالحت کار زلمے خلیلزاد نے ترکی کا 3 روزہ دورہ مکمل کر لیا ہے، جس کے دوران انہوں نے ترکی اور افغان اہلکاروں کے ساتھ افغانستان میں امن عمل کے حوالے سے مشاورت کی۔ ترکی میں امریکی سفارت خانے کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ امریکہ اور ترکی کے اہلکاروں نے امن بات چیت کی تاریخوں، طریقہ کار اور مجموعی مقاصد کے علاوہ کانفرنس کے ایجنڈے پر تبادلہ خیال کیا۔ بیان کے مطابق دونوں فریقوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ افغانستان کی اپنی سربراہی میں بین الاقوامی برادری کے نمائندوں کی موجودگی میں ہونے والی اعلیٰ سطحی امن بات چیت امن عمل کو آگے لے جانے کے لیے بہترین موقع فراہم کر سکتی ہے۔ دونوں فریقوں نے افغان سٹیک ہولڈرز کو امن کانفرنس میں بھرپور انداز میں شرکت کے لیے زور دینے پر بھی اتفاق کیا۔ افغان سینیٹر راہیلا دوستم کے مطابق زلمے خلیلزاد نے انکرا میں عبدالرشید دوستم سے بھی ملاقات کی ہے۔ ادھر ترکی کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے دوشنبے میں افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کی ہے اور ان سے استنبول میں ہونے والی مجوزہ افغان امن کانفرنس کے حوالے سے بات کی ہے۔ ادھر افغانستان میں نامعلوم افراد کے حملے میں 3 خواتین انسداد پولیو رضاکار ہلاک ہو گئیں۔ بنگلہ دیش کے کاکسس بازار میں گزشتہ ہفتے ہولناک آتش زدگی سے متاثرہ لاکھوں روہنگیا پناہ گزینوں کی امداد کے لیے ایک بہت بڑا امدادی آپریشن جاری ہے۔ لیزا شلائن کی جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیے رپورٹ کے مطابق ایک اندازہ ہے کہ 48,000 روہنگیا پناہ گزین اس وقت اپنی پناہ گاہوں سے محروم ہو گئے جب گزشتہ ہفتے کے اوائل میں دنیا کے سب سے بڑے پناہ گزین کیمپ کٹو پلانگ بلو خالی کے کچھ حصوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ یو این ایچ سی آر کے ترجمان اندرج مہاسچ کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیشی حکومت نے آگ لگنے کی وجہ کی تحقیقات جاننے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بھی قائم کر دی ہے کیونکہ ابھی تک اس آتش زنی کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ ادارے کا کہنا ہے کہ تباہ کن آتش زدگی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوری طور پر $5.9 ملین درکار ہیں۔ میانمار میں فوج کی طرف سے مظاہرین کے خلاف سخت کاروائیاں جاری ہیں اور امریکی محکمہ خارجہ نے میانمار میں موجود لازمی خدمات پر مامور امریکی اہلکاروں کے علاوہ تمام امریکی شہریوں کو اپنے خاندانوں کے ہمراہ فوری طور پر ملک سے نکل جانے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ محکمہ خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ برما کی فوج نے منتخب حکومت کو برخاست کر کے سیاسی رہنماؤں اور سرکاری اہلکاروں کو حراست میں لیا ہے اور متوقع طور پر فوجی حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرے جاری رہیں گے۔ میانمار میں سیاسی قیدیوں کے امدادی گروپ کا کہنا ہے کہ 1 فروری کو فوج کی طرف سے سول حکومت کے خاتمے اور اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد اب تک 512 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ایک خصوصی بند کمرے کا اجلاس آج بدھ کے روز منعقد ہو رہا ہے جس میں میانمار میں موجودہ صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ ادھر تھائی لینڈ کی امدادی ایجنسیوں نے ان الزامات کی تردید کی ہے کہ اس کے فوجی تھائی لینڈ میں داخل ہونے والے پناہ گزینوں کو زبردستی میانمار واپس بھجوا رہے ہیں۔ اور اب اسلام آباد سے آصم علی رانا کی رپورٹ میں آپ کو بتاتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خزانہ حماد اظہر نے کہا ہے کہ بھارت سے 500,000 ٹن تک پرائیویٹ سیکٹر کے لیے چینی کی درآمد کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اپنی ضرورت کے مطابق بھارت سے تجارتی روابط بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تفصیل پیش خدمت ہے۔
اسلام آباد میں اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ہماری کرنسی اپنے زور پر خود کھڑی ہے، پارلیمنٹ میں عوامی نمائندگان سے رابطہ رہے گا۔ حماد عزیز نے کہا کہ بھارت سے چینی کی تجارت کو کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، چینی کی درآمد سے پاکستان کی ضرورت پوری ہوگی۔ کپاس کی درآمد چھوٹے اور درمیانے درجے کے لیے انڈیا سے کھولی گئی ہے، بڑے کارخانہ دار مصر سے کپاس درآمد کر سکتے ہیں۔
لیکن ہمارے ہمسایہ ممالک میں انڈیا میں چینی کی قیمت پاکستان سے کافی کم ہے، تو اس لیے ہم نے انڈیا سے چینی کی تجارت جو ہے وہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، 5 لاکھ ٹن کی حد تک پرائیویٹ سیکٹر کے لیے۔ ہماری مجموعی پیداوار 55 سے 60 لاکھ ٹن ہے۔
پاکستان کے اس فیصلے کے بارے میں بھارت میں پاکستان کے سابق ہائی کمشنر عبد الباسط کہتے ہیں کہ پاکستان نے اپنی ضروریات کے پیش نظر چینی کی درآمد کا فیصلہ کیا ہے، لیکن پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات معمول پر کشمیر کی صورتحال میں تبدیلی کے بعد ہی آئیں گے۔
یہ فیصلہ ہے، اوبویسلی ہماری کچھ ضروریات تھی اور اس کے تناظر میں یہ فیصلہ ہوا ہے، لیکن بات یہ سمجھنی چاہیے کہ ان معاملات سے کچھ ہمارے تعلقات کوئی نارمل نہیں ہو جاتے، نارملائز نہیں ہو جاتے۔ تعلقات پاکستان بھارت کے اس وقت تک نارملائز ہو ہی نہیں سکتے، جس کا وزیر اعظم نے اپنے جواب میں کہا ہے، جب تک کہ جموں اور کشمیر کا تنازع حل نہیں ہو جاتا۔
حماد اظہر کا کہنا تھا کہ گندم کی امدادی قیمت 1800 روپے رکھنے کا فیصلہ کیا، اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا فیصلہ عالمی معیار کے مطابق کیا، کبھی کبھی حکومت کو سخت فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں۔ حماد اظہر کا کہنا تھا کہ فیٹف کے حوالے سے جون تک کام مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے پیٹرول کی قیمت میں 1.5 روپے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے فی لیٹر کی کمی کا اعلان بھی کیا ہے۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
بائیڈن انتظامیہ نے ایشیائی امریکیوں کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد کے جواب میں منگل کے روز نئے اقدامات کا اعلان کیا، جس میں متاثرین کی مدد کے لیے ترتیب دیے گئے یو ایس کمیونٹی پروگرام کے لیے COVID-19 امدادی پیکج سے 49.5 ملین ڈالرز مختص کرنا شامل ہے۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں نے ایک بیان میں کہا کہ محکمہ انصاف بھی ایشیائی امریکیوں کو نشانہ بنا کر کیے جانے والے نفرت انگیز جرائم کی بڑھتی ہوئی تعداد پر توجہ دے رہا ہے۔ صدر بائیڈن نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ایشیائی امریکیوں کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد کے مقابلے میں ہم خاموش نہیں رہ سکتے، یہ حملے غلط ہیں اور امریکہ کے ترجمان نہیں، انہیں رکنا چاہیے۔ 2015 کے ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کے لیے امریکہ اور ایران کے درمیان ابتدائی اقدامات طے کرنے کی کوششیں تعطل کا شکار ہو گئیں، اور 3 مغربی عہدیداروں کا خیال ہے کہ اب ایران چاہتا ہے کہ معاہدے کو بحال کرنے کے لیے وسیع لائحہ عمل طے کیا جائے، اور واشنگٹن بیس پر مائل نظر آتا ہے، جس کا اظہار معاہدے کے باقی 3 فریقوں برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے ذریعے بالواسطہ طور پر کیا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے منجھے ہوئے قانونی ماہر پاکستانی امریکی زاہد قریشی کو وفاقی جج کے عہدے کے لیے نامزد کر دیا ہے۔ زاہد قریشی امریکہ میں بسنے والی مختلف کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ان 10 امریکی ماہرین قوانین میں شامل ہیں جنہیں صدر بائیڈن نے امریکہ کے وفاقی نظام انصاف میں بطور جج منگل کے روز نامزد کیا۔ اور اب پاکستان میں کرونا کی صورتحال کے بارے میں ایک تجزیاتی رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ اپریل کے وسط تک پاکستان کو کرونا ویکسین کی مزید کئی لاکھ خوراکیں دستیاب ہوں گی۔ تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے نفیسہ ہود بھائی نے۔
پاکستان میں کورونا وائرس انفیکشنز کی تیسری لہر آئی ہے۔ اسلام آباد میں نجی ہسپتالوں کے منتظم ڈاکٹر شمائل آرائی کہتے ہیں کہ بچے بھی وائرس کا شکار ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں۔
اس تیسری لہر میں جو چیز واضح طور پہ نظر آ رہی ہے کہ اب کم عمر کے بچوں میں بھی سمپٹمز پہلے ظاہر اگر نہیں ہوتے تھے تو اب بہت زیادہ ان میں بھی پائے گئے ہیں۔ اس کی تیزی سے جو پھیلاؤ ہے اس کی وجہ سے مسائل سامنے آ رہے ہیں، اور کرٹیکل پیشنٹس میں اضافہ ہو رہا ہے اور اموات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔
پاکستان میں ماسک کم ہی پہنے جاتے ہیں جہاں تک ہم نے دیکھا ہے، یہ کتنی بڑی وجہ بنی ہے اس وائرس کے پھیلاؤ کی؟
پہلے جو ویو تھا اس میں بہت لوگ سیریس تھے، اب پورا سال گزرنے کے بعد اور دوسرے ویو میں بھی ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اتنی زیادہ توجہ نہیں دی، پھر فلائٹس جو باہر سے آ رہی تھی اس پہ اتنی کوئی چیکنگ نہیں تھی، تو شبہ یہی ہے کہ وہ ویریئنٹس جو یو کے ویریئنٹس ہیں وہ بھی پاکستان میں داخل ہوئے۔
اب تک جتنے مہینے گزرے ہیں ان میں چینی ویکسینز کی افادیت کا کیا پتہ چلا ہے؟
ابھی تک تقریباً 7 لاکھ سے لگ بھگ جو لوگوں کو ویکسینز لگی ہیں، وہ چونکہ بہت کم تعداد ہے تو اس میں کچھ لوگوں کے تو سامنے ریزلٹس آئے ہیں کہ ان کی اینٹی باڈیز جو لیولز ہیں کوانٹیٹیٹیو وہ بہت اچھی ہیں، لیکن اس کے علاوہ ان کی ویکسینیشن کا جو اثر ہے وہ اس پھیلاؤ کو کم کرنے میں کوئی اس کا بھی رول نہیں ہے۔ امید ہے کہ اب جیسے حکومت نے 1 ملین اور ڈوزز منگائی ہیں وہ جیسے ہی لگنا شروع ہوں گی تو مزید بڑھیں گے جب یہ ویکسینیٹڈ لوگ تو اس میں کچھ کمی ہوگی.
یہ تھے اسلام آباد میں نجی ہسپتالوں کے منتظم ڈاکٹر شمائل آرائی. چینی ویکسینز کی آزمائش کی نگرانی کرنے والے پروفیسر رضا شاہ نے پاکستان کی تازہ حکمت عملی کے بارے میں بتایا.
یہ وہی بھی ایک سسٹم ہے کہ جو کینسینو بایو کا جو را میٹیریل ہے وہ یہاں پہ بھجوا کے اور ان میں جو ایکسیپینٹ ملتے ہیں جسے ایلومینیم ہائیڈروکسائڈ کہتے ہیں, تو وہ اسپیسیفک کوانٹیٹی میں اس میں مکسنگ کر کے ایک سٹریلائزڈ انوائرمنٹ میں کریں گے.
تو اگر یہ 216 ملین کی لگ بھگ آبادی کو پہنچنے ہیں, آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ کام ہو سکے گا؟
میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جو کرنٹ اپروچ ہے یہ صحیح بھی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہاں پہ امپیولز میں بھر کے یا ریکانسٹیٹیوشن کر کے اور فارمولیشن ڈیولپ کی جائے تو اس پہ خرچہ بھی کم آئے گا, اور یہ ہے کہ زیادہ مقدار میں انہیں لوگوں تک بھی پہنچ سکیں گے.
یہ تھے کراچی یونیورسٹی سے منسلک پروفیسر رضا شاہ. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کی کونسل کے سامنے اپنی تقریر میں امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا کہ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ انسانی حقوق کا تحفظ کیا جانا چاہیے, اس کا دفاع کرنے والوں کی تحسین کی جانی چاہیے, اور جو لوگ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ارتکاب کرتے ہیں ان کو لازماً جواب دہ ٹھہرانا چاہیے. جیسا کہ انسانی حقوق سے متعلق اعلان میں کہا گیا ہے کہ تمام انسانی حقوق آفاقی, ناقابل تنسیخ اور ایک دوسرے سے مربوط اور منسلک ہیں. امریکہ جمہوریت اور انسانی حقوق کو اپنی خارجہ پالیسی کا محور سمجھتا ہے. اس کے لیے امن اور استحکام بے حد ضروری ہے. یہ عہد مستحکم ہے اور اس کی جڑیں ایک جمہوری ملک کی حیثیت سے خود ہمارے تجربے سے جڑی ہوئی ہیں, گرچہ اس میں کمی موجود ہے اور اکثر خود ہمارے نصب العین سے پوری طرح مطابقت نہیں رکھتی, لیکن ہم ہمیشہ زیادہ کھلے, قابل احترام اور آزاد ملک کی جد و جہد میں مصروف رہتے ہیں. یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ امریکہ انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کی کونسل میں 2022 سے 2024 کی میعاد میں ایک نشست کے لیے الیکشن میں حصہ لینے کا ارادہ رکھتا ہے. ہم اس بات کو یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کریں گے کہ کونسل کی رکنیت انسانی حقوق کی پاسداری کے اعلیٰ معیاروں کی عکاسی کرتی ہو. وہ ممالک جن کا انسانی حقوق سے متعلق ریکارڈ بدترین ہے انہیں کونسل کا رکن نہیں ہونا چاہیے. ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم کونسل کے کام اور اس کی رکنیت کو بہتر بنانے کے لیے مل جل کر کام کریں, تاکہ دنیا بھر میں لوگوں کے حقوق کو فروغ دینے کے لیے یہ اور بھی زیادہ کام کر سکے. بہت سے رکن ممالک انسانی حقوق کے تحفظ کو سراہتے ہیں, گرچہ وہ ان اقدار کو جن پر اقوام متحدہ کی بنیاد ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک پر انسانی حقوق کی ذمہ داری ہے اور تمام ملکوں کا فرض ہے کہ وہ ان بنیادی حقوق کا تحفظ کریں. وہ ممالک جو اقتصادی ترقی کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں اور انسانی حقوق کو نقصان پہنچاتے ہیں جواب دہ ٹھہرایا جائے گا, جن میں انسانی حقوق کے بارے میں خود ان کی اپنی خلاف ورزیاں شامل ہیں. ہم ایسے ممالک مثلاً وینزویلا, نکاراگوا, کیوبا اور ایران میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے. ہم روسی حکومت سے اس مطالبے کا اعادہ کرتے رہیں گے کہ وہ فوری اور غیر مشروط طور پر الیکسی نیولنی اور سینکڑوں دوسرے روسی شہریوں کو رہا کرے جنہیں اپنے حقوق کے استعمال پر غلط طریقے سے حراست میں رکھا جا رہا ہے. جب سنکیانگ میں مظالم ڈھائے جائیں گے یا ہانگ کانگ میں بنیادی آزادیوں کو پامال کیا جائے گا تو ہم آفاقی اقدار کے لیے آواز بلند کریں گے. وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ امریکہ نے انسانی حقوق کے بھرپور عالمی تحفظ اور انسانی حقوق کے فروغ کا پورا عہد کیا ہوا ہے. ہم اپنے دوستوں اور رشتے داروں میں اپنے شراکت داروں اور تمام علاقوں کی غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں, تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کونسل اپنے مینڈیٹ پر پوری اترے اور دنیا بھر میں انسانی حقوق کے لیے مؤثر طور پر خدمات سر انجام دے سکے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا تھا۔ بہجت جلانی اب اجازت چاہتی ہے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
اور اب پیش ہے راؤنڈ ٹیبل قمر عباس جعفری کے ساتھ۔
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں اپنے میزبان قمر عباس جعفری کا سلام قبول کیجیے۔ صاحب، پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو خود اختیار یا آٹونومس بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، پاکستان کی پہلے ہی سے کمزور معیشت پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ اس بارے میں ہم نے ماہرین سے گفتگو کی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ممتاز ماہر معاشیات اور پاکستان کی وزارت خزانہ کے سابق مشیر ڈاکٹر اشفاق حسن۔ ڈاکٹر اشفاق حسن، یہ فرمائیے کہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو جو اٹونومس بنانے کے لیے اقدامات ہو رہے ہیں، بحیثیت ایک معیشت داں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پاکستان کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے؟
اٹونومس اور انڈیپینڈنس میں فرق ہے۔ پاکستان کا سینٹرل بینک بالکل اٹونومس تھا، اور اس کی اٹانومی ایسٹ ایشیا میں بہت سارے جو ممالک ہیں، مثال کے طور پہ تھائی لینڈ ہے، کوریا ہے، ملیشیا ہے، جاپان ہے، اسی طریقے سے لیٹن امریکن کے بہت سارے ممالک سے میں نے خود کمپیئر کیا امپیریکلی، اور اس میں پاکستان کا سینٹرل بینک بہت سارے بینکوں سے زیادہ آٹونومس تھا۔ ہم آٹونومس سے بڑھ کے انڈیپینڈنٹ بنا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہم کریٹ کر رہے ہیں۔ ہم جیسے ترقی پذیر ملکوں میں اس قسم کی آٹونومی کہیں نہیں ہے کہ تمام آزادی دے دی گئی ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کہیں نہیں ہوتا ہے کہ دس دس سال کے لیے ایک آدمی کو اپوائنٹ کر دیں اور اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو۔ تو یہ ہم اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کریٹ کر رہے ہیں، اور اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا پاکستان کو۔
اچھا، اگر ہم کمپیئر کریں دنیا کی بڑی اکنامکس کے ساتھ اس سچویشن کو، تو دنیا میں کتنے ملک ایسے ہیں کہ جن کے سرکاری بینک جو ہیں یا اسٹیٹ بینک جو ہیں ان کے وہ اٹانومس ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو سرکاری کنٹرول میں مکمل طور سے؟
جو ایڈوانسڈ اکانومیز ہیں جیسے یونائٹیڈ اسٹیٹس ہے، جیسے جاپان ہے، جیسے انگلینڈ ہے، تو فیڈرل ریزرو جو ہے وہ کافی بالکل انڈیپینڈنٹ ہے، بینک آف جاپان کافی حد تک انڈیپینڈنٹ ہے، بینک آف انگلینڈ کافی حد تک انڈیپینڈنٹ ہے، لیکن یہ بڑے ایڈوانسڈ اور میچور اکانومیز ہیں۔ ہمارے یہاں پر اچھا ان کے جو اسٹاف ہوتے ہیں بڑے تھورو پروفیشنلز ہوتے ہیں، ہمارے یہاں پر تو وہ صورتحال تو نہیں ہے۔ ہم ایک گروئنگ اکانومی ہے، ہمارے اور امریکہ کی اکانومی یا جاپان کی اکانومی میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ تو جب ہم اس لیول پہ میچورٹی آ جائے گی تو اس لیول کی جو ڈیمانڈ ہے سینٹرل بینک کی وہ بھی ہم پورا کریں گے، لیکن ہم ایک ابھی ترقی پذیر ملک ہے جہاں گورنمنٹ کی انٹروینشن ضروری ہوتی ہے۔ ہم گورنمنٹ کو بالکل آپ نکال دیں گے تو آپ بتائیں کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر جو 200 ملین سے زیادہ آبادی والے ملک سے الیکٹ ہو کر آتا ہے، اس کی اکنامک پالیسی میکنگ خبر کے ختم ہو جائے گی۔ اس کی کل کو سینٹرل بینک انٹرسٹ ریٹ کو اٹھا کر وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ 7% سے 17% پہ لے جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ایکسچینج ریٹ کو 150-160 سے اٹھا کر 360 کر دے گا تو کس کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو چکا ہوگا۔ تو اس کے بڑے نقصانات ہیں
پاکستان کی اکانومی پر۔ اس کے نیگیٹو افیکٹس ہوں گے آپ خیال میں یا پازیٹو ہوں گے؟
گہرے اور نیگیٹو امپیکٹ پڑیں گے پاکستان کی اکانومی پہ۔ ہم ابھی اس میچورٹی پہ نہیں آئے ہیں۔ اس میں ایک یہ ہے انفلیشن ٹارگیٹنگ کا، یہ بہت زمانے سے آئی ایم ایف کی خواہش تھی کہ اس کو انفلیشن ٹارگیٹنگ پاکستان میں وہ پالیسی لائی جائے۔ تو میں تقریباً 2000 میں آئی ایم ایف کے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے سنگاپور میں، تو وہاں میں بھی گیا تھا، تو وہاں پر یہی انفلیشن ٹارگیٹنگ کی باتیں کر رہے تھے. تو وہاں میں نے جب یہ بتایا کہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ تو اس گل کے لیے ہے جہاں پر ایکسیسو ڈیمانڈ کی وجہ سے انفلیشن ہوتا ہے, جہاں پر لوگ جس کو ہم کنزیومر ڈریون سوسائٹی کہتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اگر انٹرسٹ ریٹ کم ہو جاتا ہے تو لوگ خوب دبا کر بورو کرتے ہیں اور خوب خرچ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ڈیمانڈ کریٹ کرتے ہیں, سپلائی ہوتی نہیں ہے وہ امیڈیٹلی, تو پرائسز بڑھ جاتے ہیں. تو وہاں پر پھر آپ یہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا کر آپ اس کے ڈیمانڈ کو کنٹرول کرتے ہیں. ہم جیسے ملک میں انفلیشن وہ سپلائی سائڈ سے آتی ہے, یعنی کہ آلو پیاز ٹماٹر کراپ فیل ہو جائے تو قیمتیں بڑھ جائیں گی, گندم کی پیداوار کم ہو جائے قیمتیں بڑھ جائیں گی, چینی کی پیداوار کم ہو جائے چینی بڑھ جائے گی. اب اگر ٹماٹر لگ کے کہیں کراپ شارٹ ہو گیا ہے تو آپ بتائیں کہ اس کے تو الون اٹ ول بی کنٹریبیوٹنگ ٹو انفلیشن, تو انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا کر کیا ہم ٹماٹر کی قیمت کو کم کر سکتے ہیں؟ تو سوچنے کی چیز ہے کہ پاکستان میں انفلیشن کی میجرمنٹ ہم کیسے کرتے ہیں. 35% تو ویٹ اس کا فوڈ آئٹمس کا ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے انٹرسٹ ریٹ سے. 15% انرجی کے ہے, بجلی کی قیمت بڑھا دی, گیس کی قیمت بڑھا دی, تو یہ پیٹرول کی قیمت بڑھائی, تو پھر کیا ہوا, یہ سارے پاس آن ہوتے ہیں, انفلیشن کریٹ ہوتا ہے. تو ایک طرف گورنمنٹ خود بڑھا رہی ہے اور اس کا سینٹرل بینک پھر انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا رہا ہے, تو یہ ڈزنٹ میک اینی سینس. اس کے بعد ہاؤس رینٹ ہے ہمارا, 22% اس کا ویٹ ہاؤس رینٹ کا ہے. یہ ہاؤس رینٹ کوارٹرلی طریقے سے میجرمنٹ ہوتا ہے سروے کے بیس پہ, جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے لوگ جا کے سروے کرتے ہیں ڈفرینٹ شہروں میں کہ پچھلے ایک کوارٹر میں کتنی یہاں پر رینٹ بڑھی ہے, اس کا انٹرسٹ ریٹ سے کیا تعلق ہے. اسی طریقے سے دواؤں کی قیمت ہے, وہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ڈریپ اس کی قیمت کو تعین کرتی ہے, وہ کسی دواؤں کی ڈیمانڈ اور سپلائی کے بیسس پہ دواؤں کی قیمت تو نہیں بڑھتی ہے جو پھر انفلیشن کو کنٹریبیوٹ کرتی ہے. اس کو انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے دواؤں کی قیمت کیسے کم ہو جائے گی؟ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ روٹ جو ہے یعنی کاز آف انفلیشن کیا ہے, کیا ڈیمانڈ سائڈ سے ہے؟ اگر ڈیمانڈ سائڈ سے ہے تو انفلیشن ٹارگیٹنگ بالکل کام کرے گا, اگر یہ سپلائی سائڈ سے ہے تو انفلیشن ٹارگیٹنگ کبھی بھی کام نہیں کر سکتا. ہم جیسے ملکوں میں
یہ جو آپ نے اصطلاح استعمال کی ہے انفلیشن ٹارگیٹنگ, اس کا مطلب کیا ہے عام لفظوں میں عام آدمی کے لیے؟
یہ اس لا میں یہ بھی ہے کہ اسٹیٹ بینک کی جو ہے وہ انفلیشن ٹارگیٹنگ پہ چلا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سال مالی سال کے شروع ہونے کو جب ہوگا تو اس وقت یہ بتائے گا کہ پاکستان کا انفلیشن ریٹ فرض کر لے کے 2022-2023 کے مالی سال میں وہ 8% ہوگا یا 7% ہوگا. دے ہیو ٹو ڈیلیور یہ 7% ہو, اور اس 7% پہ رکھنے کے لیے وہ ہر طرح کی پالیسی جو اسٹیٹ بینک کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہے ان کی مانیٹری پالیسی, اس کو استعمال کرے گی. اور اسٹیٹ بینک کے پاس کیا مانیٹری پالیسی ہے؟ وہ یہی ہے انٹرسٹ ریٹ. اور میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا کہ انٹرسٹ ریٹ کا پاکستان کی انفلیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھایا ہے, یعنی 1% اگر ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھا ہے تو 1.35% اڈیشنل انفلیشن پیدا ہوا ہے, which is totally negating inflation targeting.
تو یہ پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ اسٹیٹ بینک کو قول آپ کے جیسا کہ آپ نے فرمایا انڈیپینڈنٹ کیا جائے.
ہم ابھی اس لیول پہ میچورٹی پہ نہیں پہنچے ہیں, ہم ایک ترقی پذیر ملک ہیں. ہم 1300-1400 پر کیپٹا انکم والے ملک ہیں, وہاں پر آپ انفلیشن ٹارگیٹنگ اور یہ اس قسم کی انڈیپینڈنس آف سینٹرل بینک کی بات کر رہے ہیں. یہ تو ان ملکوں کے لیے ہے جہاں 15,000-20,000 جن کے پر کیپٹا انکم ہو.
یہ تھے ڈاکٹر اشفاق حسن. یہ پروگرام منگل کے روز ریکارڈ کیا گیا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر موجود ہیں حکومت سے وابستہ ایک معیشت داں اور نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کے چیئرمین جاوید حسن. جاوید حسن صاحب, یہ بتائیے کہ یہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اٹانومی دی جا رہی ہے, کیا یہ آئی ایم ایف کے مطالبے پر دی جا رہی ہے؟
پہلے سے ہم لوگ اس پہ کمیٹڈ تھے, تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ایک ریسنٹ بات ہوئی اور جو ریسنٹ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں اس کی وجہ سے کم ہے. یہ تو ایک ہماری لانگ ٹرم کمٹمنٹ تھی کہ اٹانومی جو سینٹرل بینک ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کو دی جائے گی. تو IMF نے ضرور کنڈیشنالٹی رکھی تھی اور ہمارے جو یہ ابھی جو فیسلٹی ہے $6 بلین اور اس کی جو ریڈیو ہونے والی ہے اس میں ضرور ایک کنڈیشنالٹی یہ ہے کہ ہم لوگ IMF یہ اسٹیٹ بینک کو آٹونمی دیں. مگر آئی ڈونٹ تھنک دیٹس وہ ایک واحد ریزن ہے. یہ ایک چیز جو ہے یہ کافی لمبی اس کی داستان ہے اور کافی بینکوں میں اب جنرلی آٹونمی کی طرف سینٹرل بینک جاری. بہت جو ڈیولپ ملک ہیں اور ایمرجنگ اور ڈیولپنگ ملک جیسے ہمارے.
اچھا یہ بتائیے جاوید صاحب کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ٹوٹلی ان کو اب اختیار حاصل ہو جائے گا ٹو مینیج دا فائنینسز ان دا کنٹری, لیکن اس صورت میں کیا اسٹیٹ بینک کے لیے کوئی ایسا کلاز رکھا گیا ہے بل میں جس کے تحت اگر وہ مینج نہ کر سکیں تو وہ اکاؤنٹیبل بھی ہوں؟
دیکھیں ابھی جو بل آیا ہے اور جو پریزنٹ ہوا ہے بڑا کلیئر ہے کہ جو گورنمنٹ کی اکنامک پالیسی ہے وہ گورنمنٹ بنائے گی اور اس لحاظ سے جو مانیٹری پالیسی ہوتی جو کیا کتنا پیسے روپی ایشو کرتے ہیں, کیا انفلیشن ٹارگیٹس ہیں, کیا آپ کی مہنگائی کے ٹارگیٹس ہیں, وہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اسٹیٹ بینک ڈیسائیڈ کرے گی. اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ڈیپینڈنٹلی ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہو گیا اسٹیٹ بینک جو گورنمنٹ سے ڈسکنیکٹڈ ہے اور جس کے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ گورنمنٹ کو آنسریبل ہوگی, اکاؤنٹیبل ہوگی اور یہ بڑا کلیئرلی منسٹری آف فائنانس نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کو ہر سال یہ اکاؤنٹیبل ہوگی اور ابھی بھی ہے اور آئندہ بھی ہوگی. تو مگر یہ بات نہیں ہے کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہو گیا اور اپنے پالیسیز بنائے گی اور بغیر سوچے سمجھے گورنمنٹ کیا چاہتی ہے. یہ ایسا نہیں ہوگا, جیسے یہ نہیں ہوگا کہ بغیر گورنمنٹ کے مشورے سے یہ ڈیسائڈ کر دیں گے کہ 2% میری انفلیشن ٹارگیٹ ہوگی. وہ انفلیشن ٹارگیٹ جو ہوگی وہ گورنمنٹ کے کنسلٹیشن سے ہوگی اور گورنمنٹ کے ایگریمنٹ سے ہوگی. جو بھی انفلیشن ٹارگیٹ ہوگا ول آف دا پیپل, جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے جو لوگ چاہتے ہیں اس کے لحاظ سے اسٹیٹ بینک بھی آپریٹ کرے گی.
80 کے قریب جو انکم ٹیکس ایگزمپشنز ہیں وہ بھی اس بل کے تحت ختم کر دیے جائیں گے تاکہ گورنمنٹ جو ہے زیادہ ٹیکس وصول کر سکے. کیا اس صورت میں جو ملک کی معیشت ہے اس کے اوپر ایک منفی اثر نہیں پڑے گا؟
دیکھیں یہ کافی سارے یہاں بڑی کمپلیکس ٹیکس ریجیم تھی. یہ جو ٹیکس چینجز ہیں یہ اتنے زیادہ اسٹیٹ بینک سے نہیں کنیکٹڈ ہے مگر ایک بل آ رہی تو اس کو ساتھ انکلوڈیڈ ہے. تو وہ سمپلیفائی کرنے کے لیے اور یہ کرنا ہے کہ اوور آل ٹیکس ریجیم جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ جس ایس آر او بیس نہیں ہونا چاہیے اور پرائیویٹ سیکٹر کو تو آلریڈی ہم لوگ یہ گورنمنٹ نے کافی انسینٹیوز دیے ہیں, آپ کو سبسیڈائز لونز دیے ہیں, آپ کو اکویٹی دی ہے, کافی اس گورنمنٹ نے اسپیشلی کووڈ کی وجہ سے کافی انسینٹیوز دیے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک اتنا زیادہ امپیکٹ ہوگا اور آئی تھنک جنرلی دنیا میں آپ دیکھیے گا ٹرینڈ ہے کہ زیادہ ٹیکس الاؤنسز اینڈ ٹیکس سبسڈیز یہ اب نہیں دیکھا جاتا. کلیئرٹی ہونی چاہیے, سمپل ہونا چاہیے اور یونیفائڈ ہونا چاہیے.
اچھا اگر عام آدمی کے لیے آپ کہیں, جیسا کہ اس وقت تو پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے پاکستان میں کہ یہ بڑا نقصان دہ ہوگا, اگر عام آدمی کے نقطۂ نظر سے دیکھیں, ملک کی معیشت کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو یہ پاکستان کے لیے, پاکستان کی معیشت کے لیے اس کے مثبت پہلو زیادہ ہیں یا منفی پہلو زیادہ؟
مثبت پہلو زیادہ ہوں گے. دیکھیں آپ یہ ایک طرف سے سارے کمنٹیٹرز کہتے ہیں جو سب سے بڑی پرابلم ہے گورنمنٹ کے لیے مصیبت ہے وہ ہے مہنگائی. اور اگر دیکھیں سارے دنیا میں جب یہ انڈیپینڈنٹ آٹونومس اسٹیٹ بینکس ہوئے ہیں نہ سینٹرل بینکس ہوئے ہیں اور انفلیشن ٹارگیٹنگ ہوئی ہے تو وہاں انفلیشن کم آئی ہے, بلکہ یورپ میں دیکھیں تو اتنی کم ہو گئی ہے کہ ان کو لو انفلیشن اور ڈیفلیشن کی پریشانی پڑ گئی ہے. مگر آپ ڈیولپنگ اکانومیز میں دیکھیں جہاں بھی انفلیشن ٹارگیٹنگ اور آٹونومس یہ سینٹرل بینکس ہوئے ہیں وہاں انفلیشن بہت کم ہو گئی ہے, جنرلی جہاں 3-5% کم ہوئی ہے. تو ہماری تو سب سے بڑی پرابلم رہی ہے انفلیشن کی. دوسری چیز ہوتی ہے جب انفلیشن نیچے ہوتا ہے تو آپ کی انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ بھی نیچے آتے ہیں. جب انٹرسٹ ریٹس نیچے آتے ہیں تو آپ کی انویسٹمنٹس بھی بڑھتی ہے, بورنگ کیپیسٹی لوگوں کی بڑھتی ہے تو انڈسٹری بھی زیادہ لگتی ہے. تو دیکھیں ضرور ایڈجسٹمنٹ پیریڈ ہوگا مگر لانگ ٹرم میں ایک کلیئرٹی ہو جس میں یہ پتا ہو کہ گورنمنٹ ایکسیسو بورنگ نہیں کرے گی. بس گورنمنٹ کی تو بورنگ ہر جگہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ویسٹ فل ہوتی ہے. پرائیویٹ سیکٹر جو بورنگ کرتی ہے سب سے زیادہ ایفیشنٹلی استعمال کرتے ہیں. تو اس میں جو ہے جو گورنمنٹ ایک سب سے بڑی جو اس کا نقطہ ہے یہ ہے کہ گورنمنٹ اس میں ڈائریکٹلی اسٹیٹ بینک سے کرنسی کرنسی ایشو کر کے بورو نہیں کر سکتی. گورنمنٹ کو اگر بورو کرنا ہوگا تو مارکیٹ کے پاس جانا ہوگا اور مارکیٹ کی ڈسپلن ہوگی. اگر ایکسیسو بورنگ گورنمنٹ کرے گی تو زیادہ ریٹ پر کرنی ہوگی, تو ذرا سا فسکل ڈسپلن جو کہتے ہیں وہ گورنمنٹ پر امپوز ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ ایک اپنا بینک کے جتنا چاہتے ہیں بورو کرتے جائیں. اگر سمپل ٹرمز میں سب
اچھا, سینٹ میں گورنمنٹ کی میجورٹی نہیں ہے, کیا اس بل کی منظوری کے امکانات آپ کو نظر آتے ہیں؟
میں سمجھتا ہوں وہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے. پہلے بھی جو بجٹری بلز ہیں وہ آرام سے پاس ہو گئے ہیں, انشاءاللہ یہ بھی پاس ہو جائے گا.
یہ تھے جاوید حسن.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور اب ہم گفتگو کریں گے ڈاکٹر ایوب محس سے, جو کہ چیف اکنامسٹ ہیں فیڈریشن آف پاکستان اکنامک کونسل کے. ڈاکٹر ایوب محس, یہ فرمائیے کہ یہ اچانک اسٹیٹ بینک کو اٹانومس بنانے کا جو آئیڈیا ہے یہ کہاں سے آیا؟
شروع میں یہ آئیڈیا تھا, چل رہا تھا جب پرویز مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی 2005 سے, اور جب ڈاکٹر اشرف حسین صاحب گورنر بنے تھے تو اس وقت بہت زور شور سے یہ بات اٹھی تھی کہ اسٹیٹ بینک کو آٹونومس کا درجہ دے دیا جائے, لیکن وہ آٹونومس ہو نہیں پایا تھا. ایون جو اس وقت گورنر تھے ڈاکٹر اشرف حسین, وہ خود بھی آئی ایم ایف سے ان کا تعلق تھا. وہ دو مرتبہ گورنر اسٹیٹ بینک بنے, ان کو ایک دفعہ ایکسٹینشن بھی دی گئی, لیکن وہ اس پورے دونوں ٹینور کے دوران کوشش کرتے رہے آٹونومس ہو جائے, اس وقت آٹونومس نہیں ہوا. اب پھر اچانک جو ہے بہت جلدی موو آئی, اور لیکن اس کو آٹونومی جو دی جا رہی ہے اس پر بہت ہی ہارڈ ڈیبیٹ کنٹری میں اس لیے شروع ہو گئی کہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ جو بتائے جا رہے ہیں دونوں طرف سے آرگومنٹ دیے جا رہے ہیں. یقیناً اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اکانومی کو ڈیمیج بھی کر سکتی ہیں, کچھ بینیفیشل بھی ہو سکتی ہیں. سب سے بڑا جو اس میں ایک ریزن بن رہا ہے اتنی جلدی میں جو آٹونومی ڈکلیئر کر دی, میں یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے آٹونومس ہونے کے جو تین امپلیکیشن ہوتے ہیں, اس میں سے ایک یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو کرنسیز جن ایسٹ پہ ایشو ہوتی ہے وہ ایسٹ کی سیل پرچیز جو ہے وہ گورنمنٹ کے کہنے پہ نہیں کرے گا, اسٹیٹ بینک اپنی مرضی سے جب اکانومی کے لیے بہتر سمجھے گا تو کر لیا کرے گا. تو اس سے آئی ایم ایف جو ہے آئی ایم ایف کا ایک طرح سے اسٹیٹ بینک پہ ٹرسٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا, وہ ایک اس کی ایک بہت امپورٹنٹ ریزن بن رہی ہے. دوسرا یہ کہ جو گورنمنٹ کو ڈیفیسٹ ہوتا ہے, جتنا بھی ڈیفیسٹ ہوتا ہے فائنانسنگ ہوتی ہے, وہ گورنمنٹ کے پاس جو سورسز ہوتے ہیں کہ یا تو ایکسٹرنل بوروئنگ کر لیں, اس کے ظاہر ہے اپنے کانسیکوینسز ایکسٹرنل بوروئنگ کے, یا اپنی پبلک سے اور کمرشل بینک سے لون لے لیں. تیسرا ایک پریکٹس یہ تھی کہ گورنمنٹ اسٹیٹ بینک سے لون لیتی ہے. اسٹیٹ بینک سے لون لینے کا سمپل مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ نئی کرنسی پرنٹ کر کے گورنمنٹ کو دے دیتا ہے, اور وہ جو کرنسی نئی ایشو ہوتی ہے اس کے اگینسٹ کوئی ریزرو یا گولڈ اور سلور کے اسٹاکس نہیں رکھے ہوتے, بلکہ اس کے اگینسٹ گورنمنٹ کا ایک پیپر ہوتا ہے جس کو یوز آف کیش بیلنس کہتے ہیں بینکنگ کی اصطلاح میں, یا ایک وہ سمجھے نوٹس ریسیویبل ہوتا ہے اسٹیٹ بینک کے لیے, وہ اس کے اگینسٹ کرنسی پرنٹ کر دیتا ہے. جب اسٹیٹ بینک آٹونومس ہو جائے گا تو گورنمنٹ اس طرح سے پھر اسٹیٹ بینک سے اپنی مرضی سے لون نہیں لے پائے گی, پھر اسٹیٹ بینک اکانومی کی کنڈیشن کو دیکھ کر کے فیصلہ کیا کرے گا.
گورنمنٹ اس کو آٹونومس بنانے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے.
پالیسی ہے وہ اسٹیٹ بینک کے پاس رہے گی, اس پالیسی میں یہ ہے کتنے گورنمنٹ کو بارو کرنے چاہیے, وہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کتنا نئی کرنسی پرنٹ کرنی چاہیے, منی سپلائی میں کتنا اضافہ کرنا چاہیے, وہ اسٹیٹ بینک کی مرضی ہوگی, وہ گورنمنٹ کی نہیں ہوگی. کرنسی کا ایشوئنس کا جو کوانٹم ہے, جو اس کی مقدار ہے, وہ ٹوٹلی اسٹیٹ بینک کے پاس آ جائے گی. جو ریٹ آف انٹرسٹ ہوتے ہیں ابھی, اس میں جو مانیٹری پالیسی ایک بورڈ بنتا ہے اس میں آدھے سے زیادہ جو ہوتے ہیں ممبر وہ گورنمنٹ کے نومینیز ہوتے ہیں, وہ منسٹری آف فائنانس سے آتے ہیں. تو بیسیکلی منسٹری آف فائنانس کا جو کنٹرول ہوگا वो स्टेट बैंक पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कंट्रोल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अभी जो गवर्नर होता है वो इनडायरेक्टली मिनिस्ट्री जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उसके एक तरह से उसके आगे जवाबदेह हो जाता है, वो बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का हिस्सा नहीं रहेगा। और जो बोर्ड ऑफ गवर्नर होगा वो भी ऑटोनोम, बेसिकली वो बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स होगा वो ऑटोनोमस हो जाएगा। एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन जरूर आ जाएगा इकोनॉमी में, कि ऐसा नहीं कि कोई भी गवर्नमेंट कितना ही लोन ले ले स्टेट बैंक से, वो एक चीज कंट्रोल हो जाएगी।
अच्छा, ये IMF की शरायत में से तो नहीं है?
IMF की जो फॉर्मेशन हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसमें बेसिकली IMF का मकसद ही ये था कि वो जो मॉनेटरी मार्केट्स हैं थ्रू आउट दी मेंबर कंट्रीज हैं वर्ल्ड IMF की, उनको उसने उनका एक तरह से इंस्टीट्यूशन था जो उनको मॉनिटर भी करता था, उनको एडवाइस भी देता था। जो हम IMF के पास जा रहे हैं लोन के लिए उसकी बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बात सही है, लेकिन अदर देन उसके अलावा जनरली IMF की ये एक रिक्वायरमेंट है कि जो उसकी मेंबर कंट्रीज हैं उनके जो सेंट्रल बैंक है वो ऑटोनोमस होने चाहिए, ये एक जनरल रिक्वायरमेंट है। इसका लोन से ताल्लुक नहीं, लेकिन जो उसके मेंबर्स हैं उस पे IMF उनको एक मेंबरशिप की एक बेसिक कंडीशन में है। वो अगरचे तमाम कंट्रीज फॉलो नहीं करती, किसी ना किसी हद तक जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हैं। दुनिया में सिर्फ चंद ममालिक हैं जिनमें कनाडा है, हांगकांग है, सिंगापुर है, इवन सऊदी अरब है, जहाँ ये ऑटोनोमस है, जहाँ के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो ऑटोनोमस हैं। लेकिन अदरवाइज जो मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज हैं वहाँ सेंट्रल बैंक ऑटोनोमस नहीं है। ऑटोनोमस होने के बाद ये होता है कि गवर्नमेंट हेल्पलेस हो जाती है, गवर्नमेंट को डेफिसिट तो होता है जब उसके अखराज बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर गवर्नमेंट मजबूर हो जाती है कि फिर वो डिपेंड 100% गवर्नमेंट को एक्सटर्नल सोर्सेज पर करना पड़ता है कि वो बाहर से लोन ले।
तो इस वक्त तो क्या पोजीशन है बिल की जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है या पेश किया जा रहा है?
बिल्कुल ये क्लियर ऐसा लग रहा है कि वो बिल जो है वो यकीनी तौर पे हो जाएगा। और वरना देखेंगे ये चीज जो है ये 2005 से ऑटोनोमस होने की बात हो रही थी, लेकिन अब जितनी जल्दी में वो बिल लाया गया है उसमें लगता है कि ये बिल जो है पार्लियामेंट से यकीनी तौर पे अप्रूव हो जाएगा। सेनेट के इलेक्शन भी हो गए, सेनेट में था कि सेनेट से अप्रूव होने में प्रॉब्लम हो, लेकिन लगता ही है कि सेनेट से भी अप्रूव हो जाएगा और स्टेट बैंक जो है वो एक ऑटोनोमस उसको अथॉरिटी मिल जाएगी, जिसके बाद करेंसी की सर्कुलेशन जो होगी वो मुकम्मल तौर पर उसके कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन एक चीज इसमें जो जरूरी है, जो बाज नारकों की तरफ से कहा भी जा रहा है, जो इकोनॉमिस्ट हैं वो उनकी तरफ से ये चीज आ रही है कि ऑटोनोमस जब किया जाता है, जैसे हमारे सामने एग्जांपल है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ गवर्नमेंट जब एक टारगेट जरूर देती है, ऑटोनोमस तो है वहाँ भी, सेंट्रल बैंक ऑटोनोमस है, लेकिन वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से एक टारगेट दिया जाता है उसके जो टॉप अथॉरिटीज होती हैं, यानी जो कह लें पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कह लें जो गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक है, कि इन्फ्लेशन जो है उसका एक रेट बता दिया जाता है कि इसको क्रॉस नहीं करना। यहाँ पाकिस्तान के केस में कोई टारगेट नहीं दिया गया अभी तक, उस पर कोई बात नहीं हुई, और जाहिर है टारगेट बिल में तो नहीं दिया जाएगा जो ऑटोनोमस का बिल पास होगा, लेकिन अदरवाइज गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी असाइन करनी होगी कि अगर ऑटोनोमस किया गया है तो फिर स्टेट बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। वो मनी मार्केट का गार्जियन है, तो फिर मनी की जो वैल्यू है इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी वो उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर उसमें ऐसा होता है कि ऑटोनोमस होने के बाद भी इन्फ्लेशन रहता है, पाकिस्तान की करेंसी भी वैल्यू होती रहती है, तो फिर स्टेट बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये, और कोई क्वेश्चनेबल होना चाहिए उसे। जो स्टेट बैंक के गुज़िश्ता 20 सालों में जो गवर्नर्स आए हैं उनमें 3 गवर्नर ऐसे हैं जो IMF से आए हैं, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आए हैं। लेकिन एक मैं उसको पॉजिटिव चीज समझता हूँ कि वो जो 3 गवर्नर IMF से आए थे उनके दौर में पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रिलेटिवली कम रहा था। जो पाकिस्तान से इंटरनली इंडोजनस जो गवर्नर आए थे उनके दौर में रेट ऑफ इन्फ्लेशन थोड़ा सा ज्यादा रहा है। तो ये एक एम्पिरिकल एविडेंसेस हैं जो अवेलेबल है।
अच्छा, ये बिल ऑलरेडी पार्लियामेंट में पेश हो चुका है?
बिल पहले भी पार्लियामेंट में आ गया था 2008 में भी, लेकिन उसमें एक बहुत ही मतलब है एक लीनियट टाइप की ऑटोनोमी नहीं थी, उसमें गवर्नमेंट का रोल रहा था। और फिर नवाज शरीफ की जो हुकूमत थी پہلے والی, اس میں جب فائنانس منسٹر اسحاق صاحب تھے تو اس میں پھر یہ اس کو کم کر دیا گیا تھا, اسٹیٹ بینک ڈائریکٹلی فائنانس منسٹری کے انڈر آ گیا تھا. تو لیکن ابھی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہے, ڈرافٹ تیار ہو گیا ہوا ہے, لوگوں میں سرکولیٹ بھی ہوا ہے, لوگوں نے دیکھا ہے. اس لیے ان لوگوں کی طرف سے آبجیکشن آئے کہ اس میں ٹارگیٹ ہونے چاہیے کہ ریسپانسبلٹیز کیا ہوں گی. آٹونومس تو ہو جائے گا لیکن ریسپانسبلٹیز کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے.
اچھا ویسے دنیا میں نارملی پریکٹس کیا ہے جو سرکاری بینکس ہوتے ہیں ان کے بارے میں؟
دیکھیں جو آٹونومس ہیں, کمپلیٹ آٹونومی ہے جہاں پہ, وہاں بہت کم ملک ہیں. جس ہانگ کانگ سب سے زیادہ آٹونومس ہے, اس کے بعد سنگاپور ہے, کینیڈا ہے, نیوزی لینڈ ہے, آسٹریلیا ہے. یہاں کے جو بینکس ہیں وہ آٹونومس ہیں, اور آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ اسٹیٹ بینک آٹونومس ہوں. یہ گارجین ہوتے ہیں منی مارکیٹ کے, یہ گورنمنٹ کے انڈر نہیں ہونا چاہیے. دنیا میں آٹونومس ہیں لیکن جو کمپلیٹ آٹونومسی ہے وہ بہت کم ممالک ایسے ہیں جہاں کمپلیٹ آٹونومس ہیں. وہ کنٹریز خاص طور پہ جہاں مسلسل ڈیفیسٹ فائنانسنگ ہو رہی ہے, جیسے پاکستان ہے جہاں مسلسل ڈیفیسٹ فائنانسنگ ہو رہی ہے, اور گورنمنٹ کے پاس ڈیفیسٹ کو فائنانس کرنے کے لیے انٹرنل سورسز بھی نہ ہو, تو وہاں گورنمنٹ جو ہوتی ہیں وہ ریلیکٹنٹ ہوتی ہیں کہ پھر وہ اپنا خرچہ کہاں سے چلائیں گی. پھر وہ خرچے پورے کرنے کے لیے وہ پھر مجبور ہوتی ہیں کہ اسٹیٹ بینک سے وہ لون لیں, یعنی کرنسی نئی پرنٹ ہو, منی سپلائی بڑھائی جائے, وہ ان کی مجبوری بن جاتا ہے. تو ایسے ملکوں میں اسٹیٹ بینک آٹونومس نہیں ہوتا. یہاں آٹونومس ہو جائے گا, لیکن آٹونومس ہونے کے بعد ظاہر ہے پھر یہ ہوگا کہ اگر ڈیفیسٹ فائنانسنگ پھر بھی گورنمنٹ بڑھاتی ہے تو گورنمنٹ کے لیے پھر کوئی سورس نہیں ہوگا اس کو فائنانس کرنے کا. اگر پھر ڈیفیسٹ سے بچنے کے لیے جو خطرہ جو انڈسٹریلس یا انویسٹر محسوس کر رہے ہیں وہ یہ ہوگا کہ جب گورنمنٹ کے پاس ڈیفیسٹ کو فائنانس کرنے کا آپشن ہی نہیں ہوگا تو گورنمنٹ چاہے گی ڈیفیسٹ نہ ہو, اور ڈیفیسٹ نہ ہو یا ڈیفیسٹ کم ہو اس کے لیے گورنمنٹ کو یقینی طور پر ٹیکسز بڑھانے پڑیں گے.
اگر کمپیئر کریں اسٹیٹ کنٹرولڈ بینکس اور آٹونومس بینکس کو, تو ویسے تجزیہ کار ایک معاشی ماہر آپ کیا کہیں گے, کون سا بہتر ہے سسٹم؟
دیکھیں اگر ورلڈ وائڈ کمپیریزن کیا جائے تو یہ بات صحیح ہے کہ جہاں اسٹیٹ بینک آٹونومس ہوتا ہے وہاں یقینی طور پہ وہ فائنانشیل ڈسپلن کریٹ ہو جاتا ہے. انٹرنیشنل کمپیریزن کے بجائے اگر اس کا میں کہہ رہا ہوں, اگر ود ان دی کنٹری ود ان پاکستان بھی اگر کمپیریزن دیکھ رہے ہیں, تو جب بھی آئی ایم ایف کے گورنر رہے وہ ان کو ظاہر ہے ان کے نیگیٹو پوائنٹ بھی ضرور تھے, لیکن ایک پازیٹیو یہ رہا تھا کہ ان تینوں گورنرز کے دور میں ڈیفیسٹ پاکستان میں یہ ریٹ آف انفلیشن جو تھا وہ کنٹرول رہا ہے, وہ کم رہا ہے, اور جی ڈی پی گروتھ ریٹ اگرچہ بہت اچھا نہیں رہا لیکن سلائٹلی بہتر رہا ہے ان ادوار میں جب یہ تین گورنرز رہے تھے.
کچھ اندازہ ہے کہ اگر یہ امپلیمنٹ ہوگا تو کب سے ہوگا؟
جیسی پارلیمنٹ سے اپروو ہوتے ہیں وہ نافذ العمل ہو جاتے ہیں, لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ جو آنے والا فسکل ایئر ہے یعنی جو 1 جولائی سے شروع ہوگا 2021 سے, اس میں پھر اسٹیٹ بینک کی آٹونومی جو ہوگی وہ اسٹیٹ بینک پھر آٹونومسلی اپنے ڈیسیزن خود لے رہا ہوگا, کتنی کرنسی ایشو کرنی ہے, کتنے اس کو فورن ایکسچینج میں سیل کرنا ہے, کتنا فورن ایکسچینج پرچیز کرنا ہے, کتنے نئے نوٹ چھاپنے ہیں, انٹرسٹ ریٹ پالیسی کیا ہوگی. جو گورنمنٹ کے نومینیز آ رہے ہیں اس کے مانیٹری بورڈ میں وہ نہیں آئیں گے, اسٹیٹ بینک خود اپنے ڈیسیزن یہ لے رہا ہوگا.
آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اکنامی کے لیے اور جو موجودہ صورتحال ہے اس کے لیے ایک بہتر فیصلہ ہوگا؟
نہیں, امیجیٹلی بہتر نہیں ہوگا, بلکہ امیجیٹلی شاید پرابلم بھی فیس کرنی پڑ سکتی ہیں. فار انسٹنس دیکھیں جو بورڈ ہوتا ہے, بورڈ اور گورنمنٹ دیکھ کر کے ڈیسائڈ کرتے ہیں. ابھی یہ کووڈ کا جب مسئلہ ہوا تھا, کووڈ-19 کا, تو انٹرسٹ ریٹ بہت ریڈیوس کر دیے گئے تھے. 7% ڈکلائن آنا بہت بڑی بات تھی پاکستان کے کانٹیکسٹ میں کہ 7% ڈکلائن آ گیا تھا, تو وہ منسٹری کی ریکمنڈیشن پہ آیا تھا. لیکن جب آٹونومس ہوگا تو انٹرسٹ ریٹ مجھے کم ہوتے ہوئے بالکل نہیں نظر آ رہے, انٹرسٹ ریٹ میں شاید پھر انکریز آئے گا. انٹرسٹ ریٹ بڑھیں گے تو انویسٹمنٹ کے لیے امیجیٹلی وہ کوئی اچھا انڈیکیٹر نہیں ہوگا. پاکستان میں پہلے انویسٹمنٹ کم ہے, انویسٹمنٹ ڈومیسٹک انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس سے مزید ہٹ ہو سکتی ہے. امیجیٹلی اچھا انڈیکیٹر نہیں ہے, لیکن یہ ہو سکتا ہے فائنانشیل ڈسپلن قائم ہونے سے لانگ ٹرم میں اس کے بینیفٹ ہو جائیں. شارٹ ٹرم میں پاکستان میں یقینی طور پہ ایک پرابلم کی صورت انڈسٹری کے لیے کریٹ ہو سکتی ہے, اسٹاک مارکیٹ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے جب انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں گے.
یہ گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر ایوب مہر,
اور سامعین کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت